أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سامعین کرام اور اسلامی خواتین، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم و رازق ہے. بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تعبد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب معراج بنایا. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے معراج کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کروں. قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. معراج ترقی، بلندی کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ لفظ قرآن کریم کی اس آیت میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یوں نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایک خاص رات میں بیت المقدس سے مسجد حرم سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں کا سیر کرایا. تو اس واقعے کو قرآن کریم نے اسرا اور معراج کے لفظ سے یاد کیا ہے. اسرا یسری کے معنی رات میں چلنا، تو وہ خاص سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المقدس تک کا کیے تھے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو آسمان دنیا کا آپ نے سیر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے. ویسے عام طور پر پورے واقعے کو لفظ معراج سے ہی یاد کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ النجم کی کئی آیتوں میں اس واقعے کو بیان کیا ہے. عام طور پر لوگ معراج کے واقعے کو سنتے ہیں، لیکن میں ان واقعات کی ساری تفصیل نہیں بلکہ اس رات سے اور اس رات میں جو اللہ تبارک تعالی نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کی گواہی خود قرآن کریم سورہ نجم کی آیت دیتی ہے، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو کچھ وحی کی. تو آئیے وہ کون سی تحفے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات میں عنایت فرمایا. عام طور پر ہم اور آپ تو یہی جانتے ہیں کہ اس رات کا صرف ایک ہی تحفہ ہے، وہ ہے نماز، لیکن نہیں. قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ ہم کو بتلاتی ہیں کہ اس رات میں اللہ نے اپنے نبی کو بہت سے تحفے عطا فرمائے. خصوصاً تین چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اللہ اور رسول ہی اس میں ہیں، یعنی حضرت جبرائیل جو وحی لے کر آیا کرتے تھے ان کا بھی اس میں دخل نہیں ہے. جس وقت یہ معراج کرایا گیا اس وقت بھی معراج انسانوں کے ایمان کو جانچنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا. آج بھی بعض مسلمانوں کے ایمان کو جانچنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ معراج کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن اس کی ساری تفصیل احادیث میں ہے. لہذا جو حضرات احادیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنی عقل پر ان احادیث کو پرکھتے اور جانچتے ہیں وہ لوگ بھی معراج کے انکار کرتے ہیں، یا اگر مانتے بھی ہیں تو اس کو صرف روحانی یا خواب کی ایک شکل بتاتے ہیں۔ لہذا ان سارے شکوک و شبہات کو آج کے دور میں بھی اگر ان کے دوران موجود ہے تو ہمیں افسوس کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور مکے والوں کو آپ نے بتلایا تو ابو جہل اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ حضرت ابو بکر اور نبی جو بڑے دوست ہیں، بڑے گہرے ہیں، ان دونوں میں جدائی ڈالی جا سکے۔ لہذا ابو جہل خوشی خوشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مکہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سیر کرے اور پھر راتوں رات واپس بھی آ جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موقع ہاتھ آ گیا، اب تو ضرور دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ لہذا وہ خوش ہو کر کے ان چیزوں کی طرف یہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ معلوم ہے تمہیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہا کون کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ ابو بکر جو پہلے انکاری تھے اب نبی کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں، اے ابو جہل کان کھول کر سن لے، اگر ساری دنیا کہے تو ناممکن، اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ممکن۔ ابو جہل پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے، کیسی تصدیق ہے کہ نبی کے اوپر اتنا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ناممکن بھی ممکن ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو آج بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط، کہ ساری دنیا کہے تو ناممکن، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ممکن ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے طریقے سے اس واقعے پر غور کریں، کیونکہ اللہ تعالی نے اس واقعے کو ایک ایسے لفظ سے شروع کیا ہے جس کے معنی عام طور پر پاک کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کی ذات کے لیے یہ چیز جو ہے مانی جاتی ہے۔ لیکن ایک اور معنی اس کے آتے ہیں، وہ معنی ہمیں قرآن کریم کی بہت سی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، وہ لفظ ہے لفظ سبحان۔ سبحان کے عام معنی جیسا کہ میں نے بتلایا کہ پاک، بزرگ اور برتر کے ہیں، لیکن قرآن کریم کی دیگر آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ جن جن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کے اور بھی بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ لفظ قرآن کریم میں جو ذکر کیا وہ فرشتوں کے لیے ذکر کیا۔ فرشتوں سے جب پوچھا گیا کہ انبیونی بی اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اے فرشتوں اگر تم ان ناموں کو جانتے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کو معلوم ہے فرشتوں نے کس لفظ سے اپنی عاجزی کا اظہار کیا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، کہ اے اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ سبحانك، اے اللہ ہم عاجز ہیں اور تو قادر ہے، اس لیے کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ ہمیں علم عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ اور تمام کائنات کی جس مقام پر طاقت ختم ہو جائے اس مقام سے جس کی طاقت اور غلبے کا آغاز ہو اسے سبحان کہتے ہیں. لیکن عام فہم زبان میں اس کے مفہوم کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ میں عاجز اور وہ قادر. یعنی لفظ سبحان سے اللہ تبار و تعالی کی اس قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ جہاں بندے اور ساری کائنات کی طاقت ختم اور وہاں سے جو طاقت اور قوت شروع ہوتی ہے وہ ذات سبحان ہے. اس چیز کو اور بھی واضح طریقے سے اگر ہم سنیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ اور ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دوسرا سمندر کی گہرائی, گویا تاریکی اور اندھیرا دونوں چیزیں ہیں. اتنی اندر سے وہ اللہ تبار و تعالی کو جس لفظ سے پکارتے ہیں وہ بھی لفظ سبحان ہی ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ یقین ہو چلا کہ اس وقت اگر ساری دنیا کی طاقت اور قوت بھی آ جائے تب بھی وہ ان کو اس ظلم سے, اس جو ہے اندھیرے سے اور اس تاریکی سے نہیں بچا سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آج بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آج جو گرچہ کہ دنیا اپنے آپ کو اتنی ترقی یافتہ کہتی ہے, اتنا واحد, اتنا جلد سے جلد کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو آج دنیا کی پوری طاقت مل کے بھی نہیں بچا سکتی. تو اسی لیے سبحان کے معنی یہ ذات وہ قادر کہ جہاں ساری دنیا کی طاقت ختم ہو جائے اللہ کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تبار و تعالی نے قرآن کریم میں اس واقعے کو کئی جگہ بیان کیا. پھر اگر اور بھی مفہوم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبار و تعالی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ تبار و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. الغرض موسیٰ علیہ السلام کا اصرار جب بڑھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ تم پہاڑ پہ دیکھو, میں اپنی تجلی کو ظاہر کرتا ہوں. اللہ کی تجلی جب ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام صرف اس تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کیا لفظ کہتے ہیں. قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 143 فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين, جب انہیں ہوش ہوا, ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا سبحانك, اے قادر میں عاجز, میں تجھے کہاں سے دیکھ سکتا, واقعی تو قادر ہے, تیری ذات سبحان ہے, میں اپنے وعدے سے واپس آتا ہوں. انی تبتو کے معنی یہ نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنے ارادے سے واپس آتا ہوں, لوٹ جاتا ہوں, پلٹ جاتا ہوں تیری طرف. وانا اول المؤمنین, اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی سبحان ہے, تو قادر ہے, ہم عاجز ہیں اور اس دنیا کی آنکھ سے ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے. ان سے بھی قیامت کے دن اللہ تبار و تعالی جب پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا آپ لوگوں نے میرے بعد اپنی اور اپنے ماں کی عبادت کے لیے عیسائیوں سے کہا تھا. ذرا سوچ کر دیکھیے, اللہ تبار و تعالی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 میں یہی فرماتے ہیں. تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کو جواب دیں گے اس وقت بھی لفظ سبحان ہی ہوگا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ آپ کی ذات قادر سبحان, میں یہ کیسے, مجھے یہ کیسے لائق اور سزاوار ہوگا کہ مجھے جس چیز کا حکم نہیں آپ نے دیا میں اس چیز کا حکم اپنے بند اپنے ماننے والوں کو کیسے دے سکتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی لفظ سبحان سے ہی اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ تو عام انبیاء کرام کا تھا, عام انسانوں کے لیے بھی قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں اللہ تبار و تعالیٰ ایک ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو غور و فکر کرنے کے بعد ایک ہی جملہ کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے اللہ ہم انسان اس کائنات کو کیا سمجھیں گے, اس کائنات کو آپ نے جو بنایا اس میں کوئی چیز غلط نہیں, اس لیے کہ آپ قادر ہیں. سبحانك فقنا عذاب النار, اب ہم صرف عاجز ہیں جو آپ سے عذاب سے جہنم سے کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. ہمیں اور آپ کو روزانہ پانچ وقتوں میں یہی چیز اقرار کرائی جا رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے سامنے عاجز بننا ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہیں, وہی سب کچھ ہے. آپ کہیں گے کہ کیسے, تو آئیے ہم اور آپ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں جب اس کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں, اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں, تو پھر ہمارا کیا ارادہ, کیا طریقہ ہونا چاہیے, ہمارا کیا جو ہے راستہ ہونا چاہیے, وہ اللہ تبار و تعالی ہمیں روزانہ سکھا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں تو ہماری زبان پر سب سے پہلا لفظ یہی آتا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں اللہ کے لفظ بھی آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے لفظ سبحان آ رہا ہے, گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ اب تیرے دربار میں ہم کھڑے ہیں, گرچہ کے باہر ہم سب کچھ ہیں, ہم عالم ہیں, محدث ہیں, بادشاہ ہیں, وزیر ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن تیرے دربار میں جب کھڑے ہوئے ہیں, تیرے سامنے جب کھڑے ہوئے ہیں, تو اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم عاجز ہیں, تو قادر ہے, اور ہم اس بات کے لیے آپ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں. اے قدرت والے سبحان, تو اپنی قدرت سے ہماری پیشانی کے جھکنے کو قبول کر لے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کے معنی اور مفہوم سمجھ میں آ گئے, لہذا اللہ تعالی نے اس واقعے کو جو انسان کے سمجھ سے باہر ہو سکتا ہو کہ انسان کہے کہ ایک رات کے حصے میں, اس اللہ کے لیے پوری رات کی ضرورت نہیں, وہ تو ایک حصے میں بھی اور اس حصے کے حصے میں بھی اللہ تبار و تعالیٰ اپنے بندے کو معراج کرا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ سبحان ہے, وہ قادر ہے, وہ مطلق ہے, وہ قادر مطلق ہے. اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ تبار و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحان الذی, قادر ہے وہ ذات, الذی اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو, بہت سے حضرات جو صرف روحانی کے قائل ہیں یا خواب کی حقیقت سمجھتے ہیں یا خواب کی کیفیت بتلاتے ہیں معراج کو, ان کو چاہیے کہ اس لفظ پہ غور کریں. اللہ تبار و تعالی کہتے ہیں وہ ذات اپنے بندے کو چلایا. لفظ عبد عربی زبان میں جسم و روح دونوں کے لیے داخل ہوتا ہے, صرف جسم کے لیے نہیں اور صرف روح کے لیے نہیں, بلکہ جسم اور روح دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اللہ تبار و تعالی اس واقعے میں سفر کا ذکر کرتے ہیں. انسان اگر خواب میں ان چیزوں کو کرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں, یہ تو عام انسان بھی کر سکتا ہے. لہذا اللہ تبار و تعالی یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ مسجد حرم سے مسجد اقصى تک اس بندے کو لے جایا گیا. اور یہ معلوم ہوتا ہے تھوڑی سا علم بھی رکھنے والے, عقل بھی رکھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ چیز سفر اور یہ الفاظ صرف روح یا صرف جو ہے جسم پر دلالت نہیں کرتے, یہ کوئی خواب کی کیفیت نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا ان حضرات کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ واقعہ جاگنے کا اور جسمانی ہے، ورنہ صرف روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خود قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بھٹکی اور نہ بہکی۔ ظاہر ہے کہ بصر یعنی نگاہ انسان کی ذات کا ایک بڑا وصف ہے، نہ کہ صرف روح کا۔ تو پھر براق کی سواری کا لایا جانا اور اس سفید چمکیلے جانور پر سوار کرا کر کے آپ کو لے جانا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک واقعہ جسم و روح دونوں کا ہے، جاگنے کا ہے، یہ کوئی خواب اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جسم و روح دونوں کے ساتھ، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ بھی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ تشریف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے لیے اتنی دلیلیں کافی ہیں جو صرف اور صرف قرآن کریم سے ہیں کہ جسم اور روح دونوں معراج میں ساتھ تھا۔ پھر اللہ تبار و تعالی نے یہ معراج جو کرایا اس میں کیا وجہ تھی؟ اللہ نے خود اس چیز کو ذکر کیا، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تبار و تعالی اپنی بہت سی نشانیوں کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا کیا نشانیاں ہیں؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن کی بعض آیات اور احادیث کی بہت سی حصوں میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم ان سب چیزوں کا آئندہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہم آتے ہیں معراج کے ان تحفوں پر کہ کون سے تحفے ہیں جو سب سے پہلے آپ کو دیے گئے، یہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری معراج یہ ہے کہ میں عرش تک پہنچا، اور میرے امتی کی معراج جو ہے نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک تشریف لے جاتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ وہاں سارے انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا آسمانی سفر ہوتا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور اسی طریقے سے ساتویں۔ روایت میں آئے کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں، چھٹے پر مختلف انبیاء کرام سے بھی ملاقات ہوتی ہے، جن کا روایتوں میں الگ الگ ذکر ہے، لیکن خاص کر ان دو انبیاء کرام کے ساتھ ایک ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کو بیٹا اور صالح نبی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں طرف لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی سیدھے طرف، کبھی بائیں طرف۔ سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک قسم کا غم اور دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماجرے کو دیکھتے ہیں، حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے سیدھے طرف جو لوگ ہیں وہ جنتی ہیں، ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، لہذا وہ جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ان کے بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ان کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتی ہے، تکلیف اور غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کے پاس بہت سے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ پوچھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کون ہیں؟ تو جواب ملا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بچپن میں موت کے ذریعے ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے، تو یہ بچے ان ماں باپ کے لیے گواہی بنیں گے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ بہرکیف اس میں بھی ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کے ایمان کی تصدیق کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتلا رہا ہے، کہ جنت اور جہنم برحق، اس کے عذاب اور اس کی جنت کی نعمتیں بھی برحق، انسان کے فیصلے ضرور ہوں گے اور یا تو وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ لہذا ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں کہ ہمیں ان کے دائیں طرف والوں میں سے یعنی جنتیوں میں سے ہونا ہے یا جہنمیوں میں سے ہونا ہے۔ اور اگر انسان دنیا میں اپنے کسی اولاد، چھوٹے اولاد سے مایوس ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو امانت سمجھ کے سونپتا ہے تو اسے غم نہیں کرنا چاہیے، وہ اولاد اس کی آخرت کا توشہ ہے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا، یعنی یہ وہ جگہ تھی جہاں سے دنیا کی کوئی بھی حکم یا قانون جاتا ہے تو یہ اس کی آخری حد ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہیں تک ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں ان روایتوں یا ان مقامات کی زیادہ تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبار تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں کہا کہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہوئے جتنا کہ دو کمانوں کے درمیان ہے، اور صحیح احادیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ اور نبی کے درمیان 70,000 پردے حائل تھے۔ اللہ تبار تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں چند تحفے پیش کیے۔ آپ کون سے تحفے سمجھتے ہیں؟ کیا دنیا کی چیزوں کے؟ نہیں، یہ سب چیزیں تو وہاں نہیں جا سکتی۔ آپ نے سب سے بڑا تحفہ پیش کیا، وہ یہ ہے جس کو تحیات کی شکل میں مفسرین، محدثین، واعظین اور دوسرے حضرات بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے تین چیزیں پیش کی، تین اقرار کیے۔ وہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ میری جانی، مالی اور بدنی، یعنی زبان سے، بدن سے اور مال سے جو بھی عبادت ہے یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کے سب انہی تین قسموں میں داخل ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں وہ یہ تین طریقوں سے ہی ہو سکتے ہیں، یا تو انسان اپنے بدن سے، یا اپنی زبان سے، یا مال سے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ہوں یا بڑی سے بڑی ہوں، ساری عبادتیں یہ تین طریقے سے ہی ہو سکتی ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ساری قسمیں، عبادت کے سارے طریقے اللہ کے لیے خاص کر دیے۔ غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت ہمیں چاہیے تو ہمیں اور آپ کے لیے یہی نقطہ ہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے سامنے یہ تینوں چیزوں کو خاص کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کی شان میں کہا، اے نبی، جب آپ اپنی ہر عبادت اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب آپ نے میرے لیے خاص کر دی تو میں بھی آپ کو تین چیزیں عطا فرماتا ہوں۔ سب سے پہلے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ تین چیزیں اللہ کے دربار میں آپ نے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو تین چیزیں عطا فرمائی، سلامتی، رحمت اور برکت۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی کی شان پر کہ ہمارے نبی ان تین چیزوں سے خوش ہو کر ہماری امت کو بھول نہیں گئے، اپنی امت کو بھول نہیں گئے، بلکہ اپنی امت کے لیے فوراً کہا کہ اللہ، آپ نے تو مجھے سلامتی، رحمت اور برکت عطا فرمائی، لیکن میری امت کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا، اے اللہ، اس سلامتی میں جو آپ مجھے دے رہے ہیں، میرے نیک بندوں کو، آپ کے نیک بندوں کو بھی جو میرے امتی میں ہوں اسے شامل فرمائیے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ، یہ سلامتی ہمیں بھی اور سارے نیک بندوں پر، جو جتنے بھی تیرے نیک بندے ہیں ان کو بھی یہ سلامتی عطا فرمائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ گواہی فرشتوں نے بھی دی، ہمیں اور آپ کو بھی اگر اس سلامتی میں داخل ہونا ہے تو یہی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دینی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبدیت کا پہلے اقرار کرنا ہے، عبدیت کا اقرار جب تک نہیں رسول کا اقرار بھی نہیں، رسالت بعد میں عبدیت پہلے۔ یہاں بھی اللہ نے اس آیت میں کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور قرآن کریم میں 8 یا 9 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو لفظ عبد سے خطاب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے خطاب کیا ہے۔ تو اسی سورہ معراج کے تعلق سے ہی 2 بار عبد کہا، سورہ نجم میں کہا واوحا الی عبدہ ما اوحا، کہ اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف۔ تو بند عبادیت عبدیت کا اقرار پہلے، رسالت کا اقرار بعد میں۔ اگر ہم عبدیت کا انکار کریں گے تو رسالت کا بھی انکار ہوگا، تو معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں کا اقرار۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اور سب سے بڑا تحفہ جو آپ کو دیا وہ نماز کا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر بیانوں میں سنتے ہیں کہ معراج کا سب سے بڑا اور بہتر تحفہ نماز ہے۔ اللہ تبار و تعالیٰ کو دیکھیے کہ جب نماز اس امت پر فرض کرنی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے لیے بلایا، معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادت اتنی اونچی، اتنی پیاری اور اتنی عمدہ اور اتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باقاعدہ ایک سبق، ایک طریقہ اور ایک معراج جیسا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں، خواہ وہ عبادات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اوامر و نواہی کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے، سب کے لیے اللہ نے وحی بھیجی، سب میں حضرت جبرائیل کا نام ہے۔ لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ نے کسی کو اس میں نہیں لایا، اور اپنے نبی کو سب سے پہلے آسمان پہ بلایا اور معراج عطا فرمایا۔ تو یہ نماز ہمیں اور آپ کو بھی بلند کرنے والی، یہ نماز ہمیں ترقی دلانے والی۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن کریم نماز کے لیے کتنا حکم دیتا ہے، کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں نماز کا ذکر نہ ہو؟ سب سے چھوٹی صورت انا آتینا کلکوثر میں بھی کہا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں پیش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جتنی اہمیت دی، اللہ تبار و تعالی کا حکم بھی دیکھیے کہ آپ نے روزے کو سال میں 1 بار فرض کرا، زکات کو 1 بار فرض کیا، حج کو صاحب حیثیت ہو تو زندگی میں 1 بار فرض، لیکن نماز روزانہ 5 وقت رکھا۔ ہم اور آپ دنیا کے فلسفے کو مانتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے لیے سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت تھی سانس لینے کے لیے، تو اللہ نے ہوا کے لیے کافی جگہ بنائی، کافی اسپیس رکھا، ہوا کی تعداد بھی زیادہ رکھی۔ پھر اس کے بعد انسان کو پانی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے بھی زیادہ جگہ بنایا، زمین سے 3 گنا حصہ پانی رکھا۔ تو جب ہم اس فلسفے کو مانتے ہیں تو اسی جسم کے اندر ایک روح ہے جس کو غذا کی ضرورت نہیں، عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت میں سب سے بہتر اور سب سے پہلی عبادت جو فرض ہے انسان کے اوپر وہ نماز ہے، تو اس کو روزانہ 5 وقت میں رکھا۔ آج ہوا کے فائدے سے انسان کے لیے جتنا ضروری ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، پانی انسان کی زندگی کے لیے جتنا ضروری ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس فلسفے کو جب آپ اور ہم مانتے ہیں تو اس فلسفے کو کیوں نہیں مانتے کہ نماز بھی روزانہ 5 وقت اس لیے رکھا گیا کہ یہ انسان کے لیے، روح بدن کے لیے، اس کے روح کے لیے، اس کی عبادت کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری، اس کے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری، اور اس انسان کو روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری. یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کرام کو مشترک جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں دو چیزیں ہیں، توحید اور نماز. ہر نبی کے اوپر نماز فرض. خصوصاً آپ سورہ مریم پڑھیے تو اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت مریم، ان سبوں کے نماز کا ذکر ہے. ان سارے نیک بندوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت نازل کرتے ہیں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ ان کے بعد جو بھی نسلیں آئیں یا ان انبیاء کے بعد جو ان کی امتیں آئیں، انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو چھوڑا، جس چیز کو ضائع کیا، وہ ہے نماز. کہ انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بہت سی فضیلتیں بتلاتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے، گھر کے سامنے نہر ہو، روزانہ پانچ وقت اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ نہیں. اسی طریقے سے نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کی کیلیاں نماز ہیں، جنت کو کھولنے والی نماز ہے. تو ساتھ ساتھ وعید بھی فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، وہ کفر میں شامل. منافقینوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ بھی ڈر کر نماز میں کم سے کم شامل ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی نگاہوں میں بھی وہی شخص کفر میں مبتلا پایا جاتا جو نماز میں سستی کرتا. نماز پڑھنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اس کو چھوڑنا کفر میں شامل کرنا ہے، اور اس کو سستی سے ادا کرنا منافقوں میں شامل کرنا ہے، اس لیے کہ منافقین اس کو سستی سے ادا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم نے اس نماز کو بڑی اہمیت دی ہے، احادیث مبارکہ نے بھی نماز کی اہمیت دی. بہت سے اعمال بیماری کی وجہ سے قضا کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کہا گیا اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، بیمار ہے مسجد نہیں جا سکتے ہو تو گھر میں پڑھ لو، کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو اشارے سے بھی پڑھ لو. مسجد آؤ گے تمہیں زیادہ ثواب ملیں گے، لیکن فرض ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی تم سے خالی نہیں. سارے انبیاء کے مقابلے میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ایک خصوصیت دی گئی کہ جعلت لی الارض طہورا، ساری سرزمین اس امت کے لیے پاک بنائی گئی ہے کہ جہاں بھی وہ ہے نماز کا وقت ہو، فرض ادا کرے. دوسری امتوں کا کیا حال ہے کہ جب تک ان کی عبادت گاہیں نظر نہ آئیں وہ اپنے خدا کو نہیں یاد کر سکتے. مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ بھی وقت ہو، زمین پاک ہے، وہ نماز ادا کر لے. ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کیا آج ہم نبی کی ان تاکیدوں کو اور ان اہمیتوں کو ہم اور آپ کیا یاد رکھیں. نبی تو وہ ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، نبی تو وہ ہیں کہ سفر میں بھی نماز کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ کی رحمت کی دعوت دیتی ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتارتی ہے، اور انسان کو اللہ کی رحمت کی ہر جگہ ضرورت ہے. لہذا جنگ ہو کہ امن ہو، سفر ہو کہ گھر پر ہو، دن ہو کہ رات ہو، جن جن وقتوں میں نماز فرض ہے انسان کو ادا کرنا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اور آپ بھی سب سے زیادہ جس چیز میں سستی کرتے ہیں وہ نماز ہے. حالانکہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہماری بات نہ مانے تو ہم کو تکلیف، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے کوئی تکلیف نہیں. بیوی شوہر کی بات نہ مانے تو شوہر کو تکلیف، لیکن نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. بیوی اگر شوہر کوئی چیزیں لا کے نہ دے تو اسے تکلیف، اللہ کا حق ادا نہ کرے تو کوئی تکلیف نہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ باپ بھی، ماں بھی، بچے بھی، پورا گھر بھی نماز ادا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مروا صبیانکم اذا بلغ سبع سنین، بچے سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو. واذا بلغ عشر سنین فاضربوا، اور اگر دس سال کے ہو جائیں نہ پڑھے تو سختی کرو. گرچہ کہ یہ نماز فرض ہوتی ہے بلوغیت کے بعد، لیکن اس کے مسائل اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ 7 سال سے اس کو تاکید، تاکہ فرض ہونے سے پہلے یہ ہر چیز میں پکا ہو جائے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ معراج کے سب سے پہلے تحفے کو، جو معراج کا تحفہ ہے اور ہماری اور آپ کے لیے معراج ہے، جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، بندے کو رب سے ملاتی ہے، بندے کو رب کے سامنے کھڑا کرتی ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سب سے بڑے تحفے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کے خطبے میں مزید تحفوں کا، جو اس رات میں دی گئی جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تھا اور اس کے نبی تھے، ان چیزوں کا ذکر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی نبی المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.